به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں, جمعہ کا دن بہت ہی قیمتی دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں ایک عید کا دن اسے بنایا ہے. ویسے عمومی طور پر جمعہ کی اہمیت ہمارے وہاں اتنی نہیں ہوتی ہے, حالانکہ جمعہ کے دن کی عظمت اور جمعہ کے دن کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے روایتوں سے, قرآن کی آیات سے جو پتہ چلتا ہے. اور پھر جمعہ کا دن اللہ کا پسندیدہ دن ہے. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن اللہ کا پسندیدہ دن ہے, اور اس پر بہت ساری روایات بھی دلالت کر رہی ہے. حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو جمعہ کے دن مسواک نہیں کرتا اس کی جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے جمعہ کے دن کی. اگرچہ ائمہ اربعہ, امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی, چاروں اماموں کے وہاں جمعہ کے دن مسواک کرنا سنت ہے, یعنی اگر اس مسواک کو کر لیا جائے غسل کے اندر تو یہ سنت قرار دیا گیا ہے. اگر نہ کیا تو نماز تو ہو جائے گی اپنی جگہ پر, لیکن سنت کا چھوڑنے والا کہا جائے گا. لیکن علامہ محمد ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ اور امام داؤد ظاہری رحمت اللہ علیہ, یہ وہ اقابر ہیں کہ جنہوں نے مسواک کو ضروری قرار دیا, حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ جو جمعہ کے دن غسل میں مسواک نہیں کرے گا ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. اسے اہمیت معلوم. ویسے مسواک کی بڑی اہمیت ہے. ہم تو یہ میں تو کہیں آج رات دمن پروگرام تھا, ہمارے چچا زاد بھائی یہاں رہتے ہیں, تو میں تو ان کے گھر میں نے کہا کہ دوپہر میں رک جاؤں گا, لیکن پھر بیچ میں یہ سر پڑ گیا کہ بھائی تجھے کچھ جمعہ میں کچھ دیر بات کرنا ہے. ہرجا کے زخم اس پمبا کجا کجا نہم, امت کا تو پورا بدن جو ہے چھنی ہو چکا ہے سنتوں کو چھوڑ کر, ہم کہاں کہاں روح کو رکھیں. آپ دیکھ لیجئے یہ موتی سی نماز ہے. اس نماز کے بعد ہماری اکثریت کا عالم یہ ہے کہ نماز کے بعد کی سنتیں نہیں پڑھتے. یعنی صرف یہاں نہیں, آپ ہر جگہ چلے جائیں. حالانکہ یہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے بعد کچھ سنتیں پڑھی ہیں. اور میرا اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں محبت ہے, تو ہم کیسے اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں جبکہ نبی کی اداؤں کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی رحمت اللہ علیہ, جو صاحب فضائل الاعمال ہیں, حضرت نے جب بخاری شریف کا سبق شروع فرماتے تھے تو اپنے سبق میں یہ ارشاد فرماتے تھے, پیارو حدیث شریف کیوں پڑھتے ہو؟ اسی لیے تو پڑھتے ہو نا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے اور اللہ ہمیں جنت دے دیں, اسی لیے تو حدیث شریف کو پڑھ رہے ہو. پھر حضرت آگے جواب دیتے تھے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کوئی ثواب نہ دے, لیکن اس نیت سے پڑھو کہ یہ ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں اور محبوب کی اداؤں سے ہمیں محبت ہے. یہ ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں. حضرات صحابہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے نبی کی اداؤں پر کتنے جم جاتے تھے, ان کی جان چلی جائے چلی جائے. ان کا مال لٹ جاوے لٹ جاوے، لیکن اپنے نبی کی ادا کے خلاف وہ نہیں کرتی تھی، ان کو اپنے نبی کی اداؤں سے اتنا پیار تھا. اور امت کا اس وقت حال یہ ہے، اسی لیے میں اکثر اب کئی جگہوں پر کہا کرتا ہوں کہ ہم میں اور ہمارے اکابر میں فرق یہ ہے کہ ہمارے اکابر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تلاش کر کے عمل کرتے تھے، یہ بھی نبی کی سنت، یہ بھی نبی کی سنت، یہ بھی نبی کی سنت، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی تلاش کر کے عمل کرتے تھے. اور میرا اور آپ کا اور اس وقت امت کا حال یہ ہے کہ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے، نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس وقت امت کا حال، کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہی، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہی تو ہے، نہیں بھی بیٹھے تو کیا ہوا، چار رکعت سنت سے سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑے ہی ہے، واجب تھوڑے ہی ہے، اگر نہیں بھی پڑی تو کیا ہوا. ہمارے اکابر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تلاش کر کے عمل کرتے تھے، اور امت کا حال اس وقت یہ ہے کہ امت یہ کہہ کر چھوڑ دیتی ہے سنت ہی تو ہے، اگر نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوا. خصوصاً آپ داری کا مسئلہ لے لیں، اور پھر ہماری اتباع ہے داری میں بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تہذیب یوروپ کی، یوروپی کلچر کی ہم نے تو اتباع کر لی. آپ ایک مرتبہ بھی یہ ثابت کر کے کسی روایت سے بتا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داری مندوائی ہو یا کتوائی ہو، کسی ایک جگہ پر کوئی ثابت کر کے ادنا روایت سے بھی بتا دیں. اور میرا نوجوان اپنے آپ کو بجائے طریقہ محمدی کے طریقہ یورپ پر جا رہا ہے. ہمارے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یورپ کو مغرب کہا جاتا ہے، یورپ کو مکہ کے اعتبار سے، مدینے کے اعتبار سے یہ مغرب میں پڑتا ہے. فرمایا یورپ کو مغرب کہا جاتا ہے، اور مغرب کا معنی ہے غروب ہو جانا. اور بھائی جو چیز غروب ہو گئی، آفتاب کے غروب ہونے کے بعد چلو گے تو اندھیرے میں ٹھوکریں ملے گی، یورپ کی تہذیب میں ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تمہارا نبی تو ہے مشرق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرق میں آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو اجالا ہوتا ہے، اگر اجالے کا فالو کرو گے اور اس کی اتباع کرو گے اور اس کی اقتداء میں چلو گے تو انشاءاللہ تعالی ٹھوکروں سے حفاظت ہو جائے گی. ہمیں مشرق کی اتباع کرنا ہے، ہم کہاں مغرب کے دل دادا بن گئے اور مغرب کے پیچھے چلے گئے. بہرحال، اور میں ایک نبی کی سنت پر ایک بات معدبانہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں نبی علیہ السلام سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ دنیا میں حسین کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی شان میں دو صفتیں بیان فرمائی، وسیم اور قسیم. وسیم کا معنی ہوتا ہے وہ چہرہ جس کو دیکھنے سے دل کبھی نہ بھرے. اللہ کے نبی کو دیکھنے سے دل کبھی نہیں بھرتا تھا صحابہ کا، ہر وقت جی چاہتا تھا کہ ہم آپ کو دیکھتے رہیں. اور قسیم کا معنی ہوتا ہے وہ چہرہ کہ جس کو بار بار دیکھنے سے ہر مرتبہ نیا حسن معلوم ہو، جب دیکھو نیا حسن، جب دیکھو نیا حسن، جب دیکھو منور چہرہ اور ہر مرتبہ میں نیا حسن معلوم ہو. معلوم ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا، آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جی نہیں بھرتا تھا آپ کو دیکھنے سے، اور جب جب دیکھتے تھے آقا کا حال یہ تھا کہ ہر مرتبہ میں نیا حسن معلوم ہوتا تھا. بھائی آپ سے زیادہ دنیا میں حسین کوئی نہیں گزرا، حتیٰ کہ آپ تعجب کرو گے کہ جبریل امین علیہ السلام جس وقت مریم علیہ السلام کے سینے پر پھونک مارنے کے لیے آئے تھے تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے فتمثل لہا بشرن سویا، ہم نے جبریل کو ایک خوبصورت معتدل برابر کا انسان کی شکل بنا کر جبریل کو پھونک مارنے کے لیے بھیجا. شیخ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ بڑے محقق ہیں، انہوں نے اس مسئلے کی تحقیق میں یوں لکھا ہے کہ دنیا میں پورے حسن والا، مثلا بشرن سویا کامل حسن والا مکمل بدن کے ساتھ یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. شیخ عبدالغنی نابلسی کی تحقیق یہ ہے کہ جبریل امین کو مریم علیہ السلام کے سینے پر فوق مارنے کے لیے جو بھیجا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو ڈالنے کے لیے, فرمایا جبریل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے تھے. شیخ عبدالغنی نابلسی فرماتے کہ نبی علیہ السلام کی شکل میں حضرت جبریل کو بھیجا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ شیخ عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ اس امت پر جب بہت بڑا فتنہ آئے گا, اور وہ فتنہ فتنہ دجال ہے, وہ فتنہ فتنہ یاجوج و ماجوج ہے, تو اس امت کے تحفظ کے لیے اور اس امت کی حفاظت کے لیے اللہ نے جس نبی کا انتخاب کیا ہے وہ کوئی نہ نوح ہے نہ موسیٰ ہے, حالانکہ یہ سب اولو العزم پیغمبر ہیں, لیکن ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں ہوا. انتخاب ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کا, اور حضرت عیسیٰ کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ جب جبریل حضور کی شکل میں آپ کا حلیہ بنا کر پھونک مارنے کے لیے تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام گویا کے نبی کے روحانی بیٹے ہو گئے. اس تحقیق پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے روحانی بیٹے ہو گئے, اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ باپ کی ملکیت پر جب کوئی دشمن ہاتھ ڈالتا ہے تو بیٹا ہی کھڑا ہوتا ہے حفاظت کے لیے, اس لیے عیسیٰ کا انتخاب ہوا. یہ شیخ عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے. اور یہ بھی عجیب ہے, آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا جب انتقال ہوگا تو اللہ کے نبی کی قبر کے پڑوس میں آپ کو دفن کیا جائے گا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں آپ کو دفن کیا جائے گا. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب بیٹا کوئی کمال کا کام کرتا ہے تو باپ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. یہ نبی کی پڑوس میں دفن ہونا گویا کہ نبی اپنی آغوش میں لے لیں گے. یہ عظیم الشان ایک تحقیق ہے. بہرحال نبی علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت پیدا نہیں ہوا, کوئی حسین و جمیل پیدا نہیں ہوا. اگر داڑھی نکالنے سے حسن آتا ہوتا, داڑھی نکالنے سے خوبصورتی آتی ہوتی, تو اللہ اپنے نبی کو کہہ دیتے میرے پیغمبر داڑھی نکال دو تاکہ خوبصورتی ہو جائے. کہتے یا نہ کہتے, معلوم ہوتا ہے داڑھی نکالنے سے خوبصورتی نہیں آتی, داڑھی کے لگانے سے, داڑھی کے ہونے سے خوبصورتی آیا کرتی ہے. بعض پرندوں کو اللہ نے بڑی عجیب تسبیح پڑھنے کا حکم دیا اور وہ پرندے تسبیح پڑھتے ہیں. فرمایا سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب. سبحان, بس پرندے تسبیح پڑھتے ہیں, سبحان من زین الرجال, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی اور عورتوں کو چوتی کے بالوں سے زینت دی. بعض پرندے یہ تسبیح پڑھتے ہیں, آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرندوں کی تسبیح کو بیان فرمایا. خیر مجھے اس وقت یہ موقع نہیں ہے, ورنہ میں اسی مضمون پر کچھ بات کرتا. حقیقت یہ ہے کہ امت نے آج اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, امت اپنے نبی کو چھوڑ چکی ہے, جس کے نتیجے میں آج اللہ نے اس امت کو غیروں کے حوالے کیا ہے. اور جتنی ذلتی میں اس وقت امت گزر رہی ہے اتنی ذلتی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت جس ذلتی کے دور سے امت گزر رہی ہے, یہ ذلتی کا جو اس وقت عالم چل رہا ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں آپ کی داڑھی پر, آپ کی ٹوپی پر, آپ کے کرتے پر, آپ کے پجامے پر, اور آپ کے برقعے پر, آپ کے نقاب پر, آپ کی اوڑھنی پر فوراً اشکال کیا جاتا ہے, اتنی ذلتی مسلمانوں پر کبھی نہیں گزری. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ چکی. جن طریقوں کو چھوڑا تھا انہی طریقوں کی بنیاد پر امت آج مجروح بن چکی ہے. اللہ کرے کہ یہ امت اپنے مسائل کو سمجھ لے. شیخ عبد الواحد الجلیل رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مواہب جلیلہ میں ایک عجیب اپنا خواب بیان فرماتے. خواب امت کے اکابر کا دلیل تو نہیں ہوتا, حجت شرعیہ نہیں, لیکن بھائی رہنمائی ضرور ملتی ہے, کچھ نہ کچھ رہنمائی اس سے ضرور ہوتی ہے. شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, فرشتے آئے, میدان حشر قائم ہے, فرشتے آئے اور اعلان کیا کہ تسبیح پڑھنے والے اپنا ثواب لے جائیں, اور سب کا نام بولا جانے لگا. ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سب کا نام بولا جانے لگا، سب کو ثواب دیا جانے لگا، سب کو تقسیم ہو گیا، آخر میں میدان میں کوئی نہیں رہا، میں اکیلا رہ گیا اور میرا نام ہی نہیں آیا. تو میں نے فرشتوں سے آگے بڑھ کر کہا کہ بھائی میں بھی تو تسبیح پڑھتا تھا، مجھے آپ ثواب نہیں دے رہے. فرمایا ثواب ان کو دیا جا رہا ہے جو سنت کے مطابق تسبیح پڑھتے تھے. تم نے تسبیحات تو پڑھی ہے، سنت کے مطابق نہیں پڑھی، کوئی عادت کا لحاظ نہیں کیا. میرے نبی نے عادت کیا بتایا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. فرمایا تم تسبیحات تو پڑھتے ہو لیکن سنت کی تم نے رعایت نہیں کی. مولائی و مرشدی میرے استاد محترم اور میرے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد زکریا حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر ہمیں ایک نصیحت فرمائی، پیارو اگر سنت کے برتن میں عمل لے کر جاؤ گے تو وہ اللہ کو پیارا ہوگا، اور اگر سنت کے برتن سے ہٹ کر لے کر جاؤ گے بڑے سے بڑا مجاہدہ ہوگا لیکن اللہ کے وہاں وہ محبوب نہیں ہو سکتا ہے. میں نے اپنے کانوں سے ایک واقعہ سنا، حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ، وہ آپ نے سنا ہوگا جو دارالعلوم دیوبند کے 55 سالہ محتمیم رہے اور بہت بڑا آدمی. میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں عصر کے بعد قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور قاری صاحب سنت پر گفتگو فرماتے ہوئے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ میرے نانا دادا جان حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیوبند میں کسی مکان میں تشریف لائے ہیں، یہ خواب دیکھا. تو مولانا قاسم صاحب سے فرمایا کہ مولانا آپ بھی چلیے نبی کو ملنے کے لیے. خواب میں دونوں بزرگ چلے، اب جو خواب دیکھ رہے وہ تو دوڑ کر جا رہے، بھائی آج کوئی اللہ والا آتا ہے تو ہم بھی دوڑتے ہیں ملاقات کے لیے، وہاں تو نبی تھے، تو وہ دوڑ رہے ہیں، حضرت نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے ہیں. تو بزرگ خواب میں کہنے لگے کہ مولوی قاسم دوڑتے نہیں تم، نبی سے ملنا ہے. فرمایا میں تو اسی طرح دھیرے دھیرے چلوں گا. وہ بزرگ جب پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد مسافہ ہوا اللہ کے نبی سے، تو مسافے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگ کو اپنی پڑوس میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوت بھی پہنچے، تو مسافہ ہوا اور مسافے کے بعد اپنی گود میں بٹھا لیا. تو وہ بزرگ کھڑے ہو کر سوال فرما رہے ہیں جنہوں نے جو خواب دیکھ رہے ہیں، فرمایا حضرت جتنے جذبات میں جتنی محبت میں آیا دوڑتا ہوا، اتنے جذبات اور محبت میں قاسم نہیں آیا، آپ نے مجھے تو پڑوس میں بٹھایا اور اس کو گود میں بٹھایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے کہ جہاں جہاں میرے نبی کا قدم پر آئے میرا قدم پر جائیں تاکہ میری مغفرت ہو جائے. بھائی قاری صاحب کی زبان میں نے جملہ سنا، فرمایا کہ نبی کے قدموں پر قدم رکھنے سے اگر نبی کی گود نصیب ہوتی ہے، نبی کی زندگی پر زندگی رکھو گے تو اللہ تمہیں یقیناً نبی کی سفارش نصیب کرے گا. ہم اپنے نبی سے بہت دور ہو چکے، بہت دور ہو چکے. ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے طریقوں سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے پیاری پیاری باتوں سے ہمیں بہت زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہے. امت جب اپنے نبی کو، یہ نبی اتنا پیارا ہے اللہ کو، اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کو نبی کی اطاعت میں چھپا دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے لوگو اگر تم اپنے اللہ کا پیار چاہتے ہو، اپنے اللہ کی محبت چاہتے ہو، اپنے اللہ کا دلار چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مولا تجھ سے محبت کرتا ہو جائے، تو کیا 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 اس نے علامت بتائی اللہ نے؟ قرآن کریم میں فرمایا فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کرو. اگر میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے تو میرے پیغمبر کی اتباع میں میری محبت چھپی ہوئی ہے. میری محبت یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور صرف محبت نہیں کرے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو بھائی ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں. یہ تو ضمناً بات آ گئی، میں تو کچھ جمعہ سے متعلق کچھ باتیں کہنا چاہتا تھا. جمعہ ایک عظیم شان دن ہے، اس دن میں مسواک کرنے کو حضرات علماء نے روایتوں کی وجہ سے سنت لکھا ہے، کس آج کے غسل میں مسواک کرنا چاہیے. مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں. اس میں سب سے بڑا فائدہ مسواک کا, سب سے بڑا فائدہ, ہمارے جوانوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں. بعض علماء نے جمعہ کے دن کے غسل کو بھی واجب لکھا ہے, ہمارے وہاں تو سنت ہے لیکن بعض علماء نے اس کو واجب تک لکھا ہے, اس سے جمعہ کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے. اور بھائی حقیقت حال یہ ہے کہ جتنی امتیں دنیا میں آئی, جتنی امتیں آئی ان تمام امتوں میں سب سے بڑی تین امتیں ہیں, ایک موسیٰ علیہ السلام کی, ایک عیسیٰ علیہ السلام کی, اور ایک محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ امت, یہ تین امتیں سب سے بڑی ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے, جوئس کہا جاتا ہے, یہود کہا جاتا ہے, تعالی شانہ نے ان پر ایک حکم بھیجا اپنا کہ تم ہفتے میں ایک دن میری عبادت کا مقرر کرو جس میں تم میری عبادت کرو گے, چھ دن تمہارے ایک دن میرا. ان لوگوں نے جس دن کا انتخاب کیا وہ سنیچر کا دن تھا, آج بھی ان کے وہاں سنیچر ہے. جب سنیچر کے دن کا انتخاب فرمایا تو اللہ نے یوں کہا کہ اے موسیٰ تمہاری شریعت نے جو سنیچر کے دن کا انتخاب کیا ہے خیر میں تسلیم کر لیتا ہوں لیکن تمہارے اللہ کے وہاں یہ دن متعین نہیں تھا, لیکن چلو تم لوگ طے کر رہے ہو تو ہمیں بھی منظور ہے, لیکن یاد رکھو اب جمعہ کے غروب سے لے کر سنیچر کے غروب تک پورے 24 آورس 24 گھنٹے سوائے میری عبادت کے تم کوئی کام نہیں کر سکو گے. کتنا وقت مانگا ان سے, 24 گھنٹے. اور جب انہوں نے اس کے خلاف کیا, کیسے خلاف کیا, مچھلیاں پکڑنے لگے ہیلے بہانے کر کے, تو قرآن گواہ ہے کونوا قردۃ خاشعین, اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. قرآن گواہ ہے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا, 24 گھنٹے میری عبادت, ذرہ برابر تم اپنا کام نہیں کر سکتے. مذہب عیسائیت آیا, اللہ نے ان سے بھی کہا کہ ایک دن کا انتخاب کرو ہفتے میں کہ میری عبادت کرو گے. انہوں نے جس دن کا انتخاب کیا وہ سنڈے کا, جس کو اتوار کہا جاتا ہے, جس کے ہم بھی دل دادا بنے ہوئے ہیں کہ ہمارا مدرسہ بھی سنڈے ہی کو رہے گا بند, جمعہ کو نہیں. ہمیں جمعہ سے محبت ہی کہا رہی, ہمیں تو یورپ کے کلچر سے محبت رہی ہے نا. انہوں نے سنڈے کا اتوار کے دن کا انتخاب کیا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن ہمارے وہاں یہ دن متعین نہیں, تم نے اگر طے کیا ہے تو ہمیں منظور ہے, لیکن پورے 24 گھنٹے سنیچر کے دن غروب سے لے کر, یہ پوری بخاری شریف کی روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں, سنیچر کے دن غروب سے لے کر اتوار کے غروب تک سوائے میری عبادت کے کوئی کام نہیں کر سکتے. پورے 24 گھنٹے مانگے. اور جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئی تو اللہ نے فرمایا تم بھی ایک دن ہفتے کا مقرر کرو جس میں میری عبادت کرو گے. اللہ کے حبیب نے جس دن کا انتخاب فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا. تو اللہ کا جواب سنیے, بخاری شریف کی روایت ہے, میرے محبوب تیرے اللہ کو بھی یہی دن پسند تھا. معلوم ہوتا ہے جمعہ اللہ کا پسندیدہ ہے. اچھا یہ اللہ تو نے اگلی قوموں سے تو 24 گھنٹے مانگے, یہود سے 24 گھنٹے, عیسائیوں سے 24 گھنٹے, ہم سے بھی 24 گھنٹے مانگے گا؟ اللہ کہتا ہے نہیں, تم تو میرے لادلے نبی کی امت ہو اور تم تو اخیر میں آئی ہو, تم بڑھاپے میں آئی ہو, بروہوں سے کام کم لیا جاتا ہے, شاباشیاں زیادہ دی جاتی ہے, تم سے اتنا سارا وقت نہیں مانگتا, کتنا مانگے گا تو؟ اللہ نے قرآن میں وقت مانگا ہم سے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم. 24 گھنٹے نہیں, فرمایا جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم آ جاؤ مسجد میں اور نماز کے ختم تک رہو, میں تم سے صرف آدھا پونا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ مانگ رہا ہوں. آج امت اس میں بھی کوتاہی کر رہی ہے, آج ایک گھنٹے میں بھی کوتاہی کر رہی ہے. ادھر یہودیوں کو دیکھ لیجئے کہ 24 گھنٹے مانگے تھے اور ذرا برابر انہوں نے کمی کر لی, اللہ نے ان کو بندر بنا دیا.
آج امت سے ایک گھنٹہ جمعہ کے لیے مانگا ہے اس میں بھی امت کمی کر رہی ہے کوتاہیاں کر رہی ہے کوئی خطبہ شروع ہوتا ہے تب آتا ہے کوئی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تب آتا ہے کوئی سلام پھیرنے کے قریب آتا ہے اور بس جیسے ایک ذمہ داری تھی دو رکعت کی ادا کر دی سنت کیا چیز ہوتی ہے ہماری زندگیوں سے نکل گئے بغیر سنت پڑے ہی نکل گئے وہ نبی ہی کیا تمہیں پیارا ہوا جس نبی کی اداؤں پر عمل نہیں کیا جس کی سنتوں پر ہم نے عمل نہیں کیا وہ نبی ہمیں کیسا پیارا ہو ہم سے صرف تھوڑا سا وقت مانگا یہ تو تقریر کی وجہ سے وقت لمبا ہو جاتا ہے بیچ میں ورنہ اذان کے بعد اگر 15 منٹ میں خطبہ شروع کر دو تو کتنا وقت رہے گا ہمارا آدھا پونا گھنٹہ آدھے پونے گھنٹے میں تو نماز فنش ہو جاتی ہے بس اتنا ہی تو وقت اللہ نے مانگا اچھا باری تعالیٰ تم نے تو اتنا ہی وقت ہم سے مانگا اللہ کہتا ہے میں تم سے اتنا ہی لے رہا ہوں لیکن کتنا دیتا ہے جمعہ کے دن کتنا دیتا ہے وہ فرمایا مَن مَاتَ فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ او فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترمذی شریف کی روایت ہیں جو جمعہ کی رات میں مرے گا یعنی یہ رات جو گئی اس میں جو جمعہ کی رات میں مرے گا یا جو جمعہ کے دن میں مرے گا آج غروب تک میں فرمایا میں قبر کے فتنوں سے یعنی سوال و جواب سے اس کی حفاظت کر لوں گا مانگا تو ایک گھنٹہ اور دیا تو 24 گھنٹے میں دیا پورے 24 گھنٹے میں اس کی رحمت اتر رہی فرمایا اس پورے 24 گھنٹے میں کوئی مرے گا شرط یہ ہے کہ ایمان ہو میں قبر کے فتنوں سے اسے محفوظ کر لوں گا ہمارے اکابر میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے ایک سوال کیا اس حدیث شریف پر فرمایا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جمعہ کے دن مرنے والے کو جمعہ کے دن تو چھٹی ہو جائے سوال کی پھر سنیچر کو اللہ سوال کر لے چلو جمعہ کو چھٹی لیکن پھر سنیچر کو پوچھ لیں سوال جواب ملا علی قاری فرماتے ہیں اللہ جب ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے قیامت تک پکڑ نہیں کرتا یہ اس کی شان ہے وہ ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے قیامت تک پکڑ نہیں کرتا وقت نہیں ہے میرے بھائیوں ورنہ میں اللہ کی رحمت پر کھولتا بندہ جب گناہ کرتا ہے جوانی میں اور اتراتا ہے اپنے نشے پر جوانی پر اپنی دولت پر اپنے کاروبار پر اپنی ڈگریوں پر اور یہ کہتا ہے کہ نمازوں سے کیا ہوتا ہے تلاوت قرآن سے کیا ہوتا ہے مسجدوں سے کیا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ سے کیا ہوتا ہے جب بندہ جو ہے وہ دین کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی جوانی اپنا نشہ اپنا مال اپنی ڈگریاں اپنا غرور جب یہ لے کر کے چلتا ہے تو اللہ نے عجیب الفاظ اس پر استعمال فرمایا فرمایا میرے بندے میں نے تجھے چھوٹے سے بڑا کیا میں نے تجھے کھلایا پلایا تجھے ذہن دیا میرے دیے ہوئے ذہن پر تو نے علم حاصل کیا اور جب تو جوان ہو گیا کمانے لگا تو مجھ سے لڑنے لگا اللہ کہتا ہے نازعتنی ابن آدم حدیث کے الفاظ ہے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ترجمہ کرتے ہوئے ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے نازعتنی ابن آدم یہ آدم کی اولاد تم اس سے لڑنے لگا کہ دین سے کیا ہوتا ہے فرمایا جب تو یہ کہتا ہے کہ دین سے کیا ہوتا ہے تو میری ساری مخلوق تجھ پر ٹوٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے میرا آفتاب کہتا ہے میں جلا دوں اللہ میرا سمندر کہتا ہے اس کو بہا دوں میرا آسمان کہتا ہے میں ٹوٹ پڑوں میری زمین کہتی ہے میں پھٹ جاؤں اس کو لے لوں تو اللہ سب کو کہتا ہے او میرے بندو او میری مخلوق یہ تمہارا بندہ ہے یا میرا بندہ ہے فرمایا اللہ تیرا بندہ ہے تو کہا اس کو میرے حوالے کرو فرمایا میں تیری پکڑ نہیں کرتا زندگی گزرتی ہے گزرتی ہے گزرتی ہے یہاں تک کہ جب تو بڑھاپے میں آیا دوستو احباب نے ساتھ چھوڑ دیا کمانے کے دروازے بند ہونے لگے جوانی ہٹ گئی چہروں پر نلکیاں پڑنے لگی ڈائبٹیز اور شوگر اور نہ معلوم کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا اور اولاد کی طرف سے بھی سپورٹ نہیں مل رہا ہے تو اس صورت میں ایک تسبیح پکڑ کر کے مسجد میں آ کر اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ کہتا ہے انی انتظرت ھذا الیوم او میرے بندے میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں یہ اللہ کی رحمت ہے ہم نے اس کی رحمت کو میرے بھائیوں ساری دنیا کو آپ نے آزمایا ذرا اس سے بھی تعلق رکھ کر اسے تو آزماؤ وہ کیسا اللہ ہے اس سے تعلق تو جوڑو اس سے ربط تو جوڑو پھر وہ تمہیں کیسے نوازتا ہے وہ تو جب ہم تعلق جوڑتے ہیں تبھی پتا چلتا ہے تو ملا علی قاری فرماتے وہ ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے قیامت تک پکڑ نہیں کرتا اور دلیل بھی بڑی عجیب لے آئے حدیث شریف سے فرمایا حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں فتح مکہ کے موقع پر ان سے غلطی ہو گئی
انہوں نے مکہ والوں کو اللہ کے نبی کا سفر لکھ دیا اور یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام لشکر لے کر مکہ کی طرف آ رہے ہیں. یہ لکھ دیا چپکے سے. اب ظاہر سی بات ہے نبی کے راز کو کھول دیا انہوں نے. چٹھی پکڑی گئی, وحی کے ذریعے سے حضور کو پتا چلا چٹھی پکڑی گئی. چٹھی پڑھی نبی علیہ السلام نے, حاطب کو بلایا, حاطب تم نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں منافق نہیں ہوں, میں نے اس لیے کیا کہ میرے اس کام سے آپ کو تو کچھ نقصان نہیں ہوگا, اللہ نے تو آپ کو کہہ دیا ہے کہ مکہ فتح ہونے والا ہے, آپ کے سارے جو صحابہ ہجرت کر کے آئے ان کے تو رشتہ دار وہاں موجود ہیں سب مکہ ہی کے, میں تو یمن کا رہنے والا, یمن سے مکہ آیا تھا, مکہ سے پھر مدینے آیا, تو میرے بال بچے مکے میں ہیں اور ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, ہم تو یمن کے لوگ ہیں, میرے بال بچوں کی حفاظت مکے میں کیسے ہوگی؟ میں نے سوچا لاؤ مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں تاکہ اس احسان کی وجہ سے میرے بال بچوں کی حفاظت کر لیں, بس میرا یہ منشا تھا, میں منافق نہیں ہوں. میں نے نفاق کی وجہ سے, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صدق, حاطب سچا ہے, اس نے سچ کہا. حضرت عمر نے فرمایا دعنی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق, اللہ کے حبیب مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں اس منافق کی. حضور نے فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں ہے حاطب بدری صحابی, حاطب رضی اللہ تعالیٰ بدر میں شریک تھے, اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے عمر کہ بدری صحابی سے متعلق اللہ ایڈوانس میں یہ کہہ چکا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, اے بدریو اگر تم سے کوئی بھی قصور ہوگا میں ایڈوانس میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. یہ بدریوں کی فضیلت ہے. اس سے ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا کہ دیکھو اللہ نے ایک مرتبہ بدریوں کو معاف کر دیا تو پکڑ نہیں فرمائی, معلوم ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ معاف کرتا ہے پھر پکڑ نہیں کرتا. اس سے آگے جو کام کی بات لکھی ہے وہ اخیر میں نقل کر دوں. ملا علی قاری فرماتے ہیں ہمارے اعمال پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. بھائی کون ہے جس کو اپنے اعمال پر 100% اعتماد ہو کہ میرے عمل سارے صحیح ہی ہے؟ کسی کو اعتماد نہیں. اس لیے فرمایا اللہ سے جمعہ کی موت مانگتے رہو, اللہ سے جمعہ کی موت مانگتے رہو, اگر مقدر میں ہوگا تو جمعہ ملے گا, اور اگر مقدر میں نہیں ہے اور کسی اور دن میں موت ہوتی ہے تو بھی مانگنے کی وجہ سے اللہ ہمارے ارادوں کے مطابق اور دنوں میں بھی وہی فیصلہ کرے گا جو جمعہ کے دن مرنے والوں کا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے انا عند عبد ظنی بی, میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے نا میں اسی طرح فیصلہ کرتا ہوں. تو اگر ہمیں موت تمنا تھی جمعہ کی اور دن میں موت ہو گئی تو بھی انشاءاللہ اللہ جمعہ کے دن جیسے معاف کر دیتا ہے اور دنوں میں بھی معاف کر دے گا ہمارے دل کی تمنا کو دیکھ کر. بہرحال یہ جمعہ کا دن ایک عظیم الشان دن ہے. اللہ تعالیٰ نے آج کے اس دن میں مختصر ایک وقت بھی رکھا ہے, مختصر. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اتنا سا ہے ناخن کا 1/100, بہت تھوڑا, اس میں اللہ دعا قبول کرتا ہے, لیکن بتایا نہیں اس نے کہ وہ وقت کب ہے. اسی لیے تو علماء نے اختلاف کر دیا کہ وہ وقت کب ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جمعہ کی اذان سے لے کر ختم نماز تک میں ہے. اس میں بھی بہت سارے اقوال. جمعہ کی اذان کے بعد امام جب خطبے کے لیے چلے تب, دو خطبوں کے بیچ میں امام جب بیٹھے تب, جب پہلا خطبہ ختم ہوتا ہے نا تو امام ہم کو کہتا ہے واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم, اے لوگوں استغفار کرو, لیکن ہم تو مانا ہی نہیں سمجھتے, ہم تو جھونکے مارتے ہیں. وہ امام تو خود ہم کو کہہ رہا ہے استغفار کرو اے لوگوں, اللہ تمہیں معاف کرے گا, وہ ہمیں دعا کی تلقین کر رہا ہے. تو دو خطبوں کے بیچ میں, پھر جب دوسرا خطبہ ختم ہو تو وہاں سے لے کر مصلے پر جانے تک میں ذرا سا وقت ہے وہ, یا پھر نماز کے بعد. اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت عصر سے لے کر مغرب تک میں ہے. تو عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک میں عبادت میں, دعا میں, تسبیح میں, درود شریف میں مشغول رہو, انشاءاللہ تعالی وہ وقت تمہیں مل جائے گا. لیکن اللہ نے بتایا نہیں, اس لیے نہیں بتایا کہ اگر بتا دیتا تو یہ بندہ جو ہے نا اسی وقت دعا کرتا, پھر نہ مانگتا. اسی لیے اللہ تعالی جو ہے نا شب قدر کو بھی نہیں بتایا کہ وہ اسی رات جاگتا پھر رمضان پوری سوتا رہتا, اسی لیے شب قدر کو بھی نہیں بتایا. اور دینے کے دو طریقے ہیں, ہم بھی اپنے بچوں کو دو طریق پر دیتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لو بیٹے بسکٹ, ایک تو سیدھا سیدھا بتا دیتے ہیں,
اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کو بسکٹ بتائی، سویٹ بتائی، چاکلیٹ، اور جب آیا تو ہم نے پیچھے چھپا دی. پھر بیٹا ادھر آتا ہے تو ادھر لے لیتے ہیں، پھر ادھر آتا ہے تو ادھر لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ بچہ رونے لگتا ہے تو ہم اس کو دے دیا کرتے ہیں. اللہ نے ایک سیدھا سیدھا طریقہ تو یہ دے دیا کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول کروں گا، یہ تو سیدھا ڈائریکٹ دے دیا. اور ایک دوسرا طریقہ، شب قدر کو چھپا کر، جمعہ کے دن کے وقت کو چھپا کر اللہ نے فرمایا ذرا میں تمہیں رلا لیتا ہوں، تمہیں پریشان کر لیتا ہوں، تاکہ پریشان ہو کر جب مجھ سے مانگو گے نا پھر میں تمہیں عطا کر دوں گا. یہ اللہ کے دو طریقے ہیں امت کو دینے کے، ہمیں دونوں طریقوں کے مطابق بندے کو محتاج بن کر ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں پر عمل کرنے کی، دل و جان سے محبت کرنے کی نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.